مرتبہ پھر سورہ، ایک مرتبہ سورہ ہم، تین مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم انیس حسین اکبری اور اپنے تمام مرحومین شہدا اسلام سب کی ارواح کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له احد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فنا ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين صلوات الله عليه وسلم رمضان آج محرم کی بھی سات تاریخ اور سلسلہ کلام کا بھی ساتواں روز ہے اور گفتگو صبر کے عنوان سے کہ صبر روح عبودیت. جیسے اب تک عرض ہوا کہ صبر ان معنی میں نہیں کہ جو عام ہمارے ذہنوں میں ہے. کلام الہی نے صبر کو استعمال کیا اپنے تمام معنی کے اعتبار سے، مقاومت، استقامت، تحمل، ہر اعتبار سے، اور اس کی مثالیں بھی پیش کی کہ اس کے بغیر نہ کوئی بندگی ہے، نہ دنیا کی زندگی ہے، نہ آخرت کی زندگی ہے. اگر صبر نہیں تو ایمان نہیں ہے، کیونکہ صبر ایمان میں رشتہ ہوئی جو سر اور جسم کا ہے. سر نہیں تو جسم بھی بیکار، جیسے مولانا ارشاد فرمایا. قرآن نے کیا کیا کہ پہلے تو بتایا کہ صبر چاہیے، صبر کیوں کیا جائے، کیسے کیا جائے، کس لیے کیا جائے، اس کی اہمیت کیا ہے. پھر اس کی مثالیں بھی پیش کی اپنے بندگان خدا کی. جو عرض ہوا تھا کل آپ سے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو دیکھو، جو ہمارے عبد ہیں، جو ہمارے بندے ہیں، انہوں نے کس منزل پر رہ کر اطاعت و عبادت کی ہے. کیونکہ بندگی جو ہے صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ تمام انبیاء جو ان کی مثالیں پیش کی، اور ظاہر اس میں خود ہمارے اپنے نبی اور بعد کی زندگی ائمہ علیہم السلام. تو پروردگار نے ایک اصول دیا جو خود خطاب کیا اپنے نبی سے، اس میں کہا کہ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، یعنی صبر کس کے لیے مگر اپنے رب کے لیے، جیسے ہر نماز اپنے رب کے لیے، صلات رب کے لیے، ہر چیز رب کے لیے ہے، صبر رب کے لیے، کسی اور وجہ سے نہیں. جبکہ صبر ہر چیز میں شامل ہے، بندگی میں کہاں نہیں ہے، ہر مندر میں صبر، مگر رب کے لیے، رب کا فضل. کوئی اور ریزن نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. تحمل کی، برداشت کی، اطاعت کی، جہاں بھی آپ استعمال کریں، اس قوت کو، مقامت کو، استقامت کو، اس کی خاطر ہے جو بھی آپ برداشت کرتے ہیں، جو بھی آپ انجام دیتے ہیں. اب ذات واجب خود نبی اکرم سے جب یہ کہتا ہے کہ آپ صبر کریں، نبی اکرم تو ظاہر ہے کہ لالا خلق العظیم، خود منزل پہ فائز ہیں، بہترین مثال ہیں ہر چیز کی. چونکہ مقام مقام میں تربیت ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے تربیت پوری امت کی ہوتی ہے، تو پروردگار کہتا ہے جو اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا تمام آپ سے پہلے انبیاء کا، کہ انہوں نے کیسی اطاعت کی، کیسے صبر کیا، تو قرآن خود کہتا ہے نا، اللہ خود جانتا ہے جس کا انتخاب کر رہا ہے وہ کس منزل پر ہے. ارے نبی اگر سید المرسلین ہے تو اس کا سبب بھی ہے، اللہ عالم ہے سو یزل رسالت، اللہ خوب جانتا ہے اپنے رسالت کو کہاں قرار دے، کون اہل ہے، کس عہدے کا، کس درجے کا. پروردگار طلبگار ہے اپنے نبی سے، فصبر کما صبر اول العظم من الرسل. حبیب صبر کریں، ذات واجب کی طرف سے، ارے اس مشن میں، اس مشکل میں، اس زندگی میں، اور آخری پیغام آپ لے کر آئے ہیں، اس کی کامیابی کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ صبر میں. حبیب آپ صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے گا. کیسا صبر؟ کما صبر اول العزم من الرسل، جیسا کہ انبیاء، اول العزم جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، جیسے انہوں نے کیا ہے. ظاہر جب آپ کسی سے کہتے ہیں تو ایک مثال تو آپ پیش کرتے ہیں نا، آپ کہیں صبر کرو تو بھائی کیسا صبر، کون سا صبر؟ کہ وہ جو انبیاء ہمارے گزر گئے، بہت لازم انبیاء، جن کی ہم نے آپ کو سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، ہم نے آپ کو وہی بھیجی اپنی، ابراہیم کی زندگی، موسیٰ کی زندگی، نوح کی زندگی، سب تفصیلات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایوب کی زندگی، جتنی بھی ہیں زندگیاں جو موجود ہیں بنی اسرائیل کے علماء، انبیاء، تمام انبیاء جو آپ سے پہلے گزر گئے، اول العزم، ویسا صبر آپ بھی اختیار کیجئے. یعنی اس مشکل میں یہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی، ذمہ داری آسان تو نہیں ہے، بہت بھاری ذمہ داری، سنگین ذمہ داری ہے، اس آخری پیغام کو آپ ہی کو پہنچانا ہے، اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے. تو ان کی طرح جو اول العزم رسول تھے، ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی مت کیجئے گا عذاب میں طلب کرنے کے لیے. دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے جو پروردگار اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ عذاب میں جلدی نہیں طلب کیجیے گا عذاب کو، کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے. دیکھیے اس لیے اول العزم کہا ہے، سارے نہیں کہا، اول العزم میرا رسول، کیونکہ ظاہر اس کی مثال آئے گی، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس درجے کا نہ ہوا ہو صبر جیسا ہمیں طلبگار ہے. تو آپ اول العزم والا رکھیے گا، یعنی کس بات میں؟ عذاب میں جلدی مت کیجئے گا طلب کرنا، یعنی جب بیزار ہو جائیں آپ امت سے، اگر جیسا دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، بڑی مشکل زندگی گزاری انہوں نے، ظاہر انبیاء کی زندگی آسان تو نہیں تھی، آپ کے سامنے شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، تو حیات انبیاء ہے آپ کے سامنے، وہ بھی ہے جنہوں نے تنگ آ کے بھائی بہت ہو گیا یا اللہ، اب اس قوم کو تباہ برباد کر. تو مثال دی کہ بھائی اول العزم انبیاء کی مثال میں، کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی طرح، یہ ہے ہماری تربیت خود، کہ مقام تربیت میں جب انسان دیکھیے تو بھائی درجات ہیں چونکہ، تو عصمت کے بھی درجات ہیں. یہ جب خدا ذکر کرتا ہے وہ عوام سے نہیں موازنہ کر رہا ہے، وہ انبیاء کا آپس موازنہ کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے موازنہ، ان میں جو منتخب شدہ بندے ہیں ان کے درمیان میں جو مسئلہ ہے. قرآن نے مثال دی ہے کہ دیکھو اس سے پہلے کیا گزرا، قرآن خود زندگی بیان کی ہے، مطلب نوح کی زندگی. اب نوح کی کتنی طویل زندگی ہے، کلا ہوا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، فلم یزید ہم دعائی اللہ فرارا، میں نے رات دن اس قوم کو پکارا، ہدایت کی میں نے، حقیقت حضرت نوح علیہ السلام رات میں دن میں ہمیشہ، مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کیا، یہ میرے پیغام سن کے بھاگ گئے، یعنی بجائے لبیک کہنے کے یہ ہمیشہ فرار کرتے رہے۔ قوم نوح کی زندگی جس میں آخر وہ نوبت بھی آ گئی جو گزر گیا پچھلا، کہ جب نوح نے آواز دی کہ بس اب ان میں کوئی اطاعت گزار بندہ ہو گئی نہیں، یعنی وہ جو نہیں ماننا تھا ان کو فنا کر دے، ختم کر دے۔ قرآن نے کہا کہ یہ زندگی جو ہمارے سامنے ہے، جو مثال ہے، خود نبی سے خطاب، امت مسلمہ سے بھی خطاب ہے حیات نبی میں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ۔ بھائی دیکھو، ضرور بالضرور اموال کے ذریعے، نفوس کے ذریعے کیا ہوگا، آزمائے جاؤ گے، آپ جان لیں جو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی اہل کتاب اور جو مشرک ہو گئے، سب کی طرف سے آپ کو بہت اذیت ناک باتیں بھی سننی پڑیں گی، یعنی خالی یہ نہیں مشرکین ہیں، وہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی آزمائش تو آپ کی ہونی ہے اپنے اموال سے، نفوس سے، اور اہل کتاب سے بھی اور مشرکوں سے بھی آپ کو بہت اذیت ناک باتیں سننا پڑیں گی، یعنی مرادی کہ آپ تیار رہیں اس بات کے لیے، بولا تسمعن، یعنی یہ سب ہوگا، یعنی آپ تیار رہیں تو اب آپ کیا کریں گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ تو اس زندگی میں ایک ہی چیز ہے کہ صبر اور تقویٰ۔ حبیب، یہ جو منزل آپ کے سامنے، جو مشکلات آ رہی، سب کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ بھائی اگر آپ صبر کریں گے آپ، کامیابی ہے آپ کے لیے، صبر و تقویٰ جو ہے، چونکہ یہ راہ تبلیغ، راہ ارشاد، راہ ہدایت جو ہے، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، کار خدا صبر کے بغیر ممکن نہیں، جیسے زندگی کوئی امور صبر کے بغیر، ہدایت بھی صبر کے بغیر ممکن، لوگ تو آپ کو عذاب دیں گے، تنگ کریں گے، فزیکلی بھی، ہر اعتبار سے، حتیٰ کہ باتیں بھی سننی آپ کو پڑیں گی، یہ فیکٹ حقیقت ہے۔ اب قرآن خود مثالیں دیتا ہے جگہ جگہ، انبیاء کی جو ہمارے نبی سے خود خطاب ہے، مثال میں قرآن نے کہا واہ وصبر علامہ یقولون، ابھی صبر کرو جو یہ کہتے ہیں اس پر، کہنے دو انہیں، یہ تنگ کرتے ہیں آپ کو، اذیت دیتے ہیں، واجرم ہجرن جمیلا، اور آپ کی خوبصورتی ساتھ اچھی طریقے سے الگ ہو جائے گی ان سے، اپنا کام جاری رکھیے، آپ توجہ مت کریں، صبر کریں آپ، یعنی ان کی باتوں پہ بھی صبر کریں، جو کفار مشرکین جو بھی ہیں سب جو آپ سے کریں گے، آپ اس پہ صبر کیجئے۔ دیکھیے نبی کی زندگی میں بھی تو مشکلات آتی ہیں، صدمات آتے ہیں، تو نبی کی زندگی میں بھی ہے، احد کا واقعہ ہے ہمارے سامنے، احد میں کیا ہوا کہ نبی کے اپنے گھر سے نبی کے چچا حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے، اور کس بے دردی سے شہید کیے گئے، اور وہ میں نے عرض کیا تھا، وہ صبر جو ہے وہ قابل مذمت ہے، جو کفار کا صبر ہے، جو ابو سفیان نے کیا تھا، کہ انہوں نے جا کے اعلان کر دیا کہ کوئی روئے گا نہیں، یہ رونے پابندی جو ہے ادھر سے، اور یہ پابندی تھی کہ خبردار، چونکہ انتقام لینا ہے تو آگ نہیں ٹھنڈی ہونی چاہیے، خبردار کو روئے گا نہیں، سب زیادہ ابو سفیان گھر سے ہی مرے تھے چونکہ، تو آگ وہاں سب زیادہ بھڑک رہی تھی، ابو سفیان کے گھر میں، امیر شام کے گھر میں، لہذا اس نے کہا کوئی روئے گا نہیں، اس کا نتیجہ وہی نکلا، بلکہ یہ مسئلہ ہو گیا کہ اب جو ظاہر انسان ہے، جذبات ہیں انسان کے، ان کے پیارے مرے ہیں، دین میں کوئی پابندی نہیں رونے کی، وہ جی آلہ تو جو سمجھتا ہے، منع ہے قضاء و قدر پہ راضی نہ ہونا، ایسے کلمات کہنا جو مرضی الہی کے خلاف ہوں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔
جو چیزیں فطرت کے مطابق، اس پہ پابندی نہیں لگتی ہے، میں نے کبھی تقریر میں کہا تھا، وہ آپ ڈرامے دیکھ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں بیٹھے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، وہاں حلال حرام یاد نہیں آتا؟ کیا آنسو نکلے حرام ہو گیا؟ جو اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی پیش کی جا رہی ہے. اب کوئی فتویٰ نہیں پوچھتا کہ میں کل رو لیا ڈرامہ دیکھ کے, تو آپ سے کیا حکم ہے شریعت میں؟ تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. جہاں انسان ہے اس کی زندگی پیش کی جا, تو دین ایسی کوئی بات نہیں کہتا جو فطرت کے خلاف ہو. بابو سفیان نے پابندی لگا دی. اب مشکل یہ ہو گئی کہ اس میں ایسی بیچاری خواتین بھی ہوں گی ان کی جو تاریخ اعتبار سے کفار میں بھی چاہتی ہے روئے اپنے مردوں کو, مگر وہ پابندی ہے کہ روئے گا کوئی نہیں. جو ایک دن کسی عورت نے سنا کہ کچھ ہنگامہ مچا, کچھ آواز آئی کسی کی, تو اس نے بھیجا اپنے غلام کو, جلدی سے پتا کرو, جب اس کا بیٹا مرا تھا چونکہ, کہ پتا کرو کیا اجازت ہو گئی رونے کی اہل بدر پہ جو مرے ہیں, تو میں بھی رو لوں, گریا کر لوں میں, یا نالا بلند کر لوں. تو اس نے بتایا کہ نہیں, وہ اصل میں ایک عورت کا اونٹ کھو گیا ہے. تو اس اونٹ کے کھونے, اپنے اونٹ کے لیے وہ گریا کر رہی ہے, تو اس نے اسی بہانے شیر کہہ دیے اونٹ کے گم ہونے پر, کہ تو اونٹ کے گم ہونے کو رو رہی ہے, یعنی ہم نے یہاں کیا کھو دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا اس انتقام کا جو ابو سفیان نے پابند لائی, اس یقین انہوں نے صبر کا انجام کیا وہ ان کے, کہ انہوں نے جو بھیانک کام کیا عہد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے ساتھ, تو دوسرے انہوں نے, وہ تو ابتدا تھی, انتہا تو اس نے کربلا میں کی نا, اولاد ابو سفیان نے. لہذا قرآن نے کہا یقین, اور نبی نے جب آ کے دیکھا حضرت حمزہ کی لاش کو, تو وہ اس قابل نہیں تھی کہ بہن دیکھ سکیں, تو صفیہ کے لیے اس قابل نہیں تھا. پیغمبر نہیں چاہتے صفیہ دیکھیں, جو بے حرمتی کی گئی لاش کے ساتھ, تازہ کو کاٹا گیا, جو بھی اس نے حرکتیں کی, امیر شام کی ماں نے, تو پیغمبر نہیں چاہتے تارے بہن اس منظر کو نہ دیکھے. تو وہ بھی انہوں نے کہا نہیں میں دیکھوں گی, جیسا بھی ہو. آپ نے منع کیا کہ نہیں, کیونکہ یہ منظر آپ تاب نہیں لا سکتے. اب وہاں پر ظاہر ہوا کہ پھر ہم بھی یہ کریں گے اب ان کے ساتھ آئندہ, یعنی ہم بدلہ لیں گے, انتقام لیں گے. اب قرآن ایک اصول دیتا ہے کہ فائن عاقب تم فعاقب مثل ما عاقب تم بے, دیکھو اگر سختی بھی کرو تو وہی جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے. ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین, اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً صابرین کے لیے بہتر ہے. یعنی بدلہ وہی ہونا چاہیے جو ہوا ہے, ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے, لیکن اگر صبر کیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے. چونکہ ایک تو تربیت کا مسئلہ, دیکھیے نبی کے ذریعے سے ہم تک کی بات پہنچ رہی ہے. قرآن نبی سے کہتا ہے وصبر, حبیب صبر کریں, وما صبرو کا الا باللہ, اور اگر آپ یہ صبر کریں گے تو یہ بھی ہماری عطا ہے, یعنی اللہ کی توفیق ہے اس میں, ظاہر ہے. تو یہ بات جاننی چاہیے کہ ایک اصول دیا, یقیناً آپ بدلہ ملیں گے, مگر وہی تجاوز کی اجازت اس میں نہیں ہے, زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر معاف کر دیتے یہ تو اس سے کہیں اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے, یعنی وہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے, اور اگر آپ نے اس میں قوت صلاحیت پائی اپنی, استقامت دکھائی, تو یہ بھی ہمارا کرم ہے, ہماری عطا ہے. یعنی انسان ہر حالت میں رجوع دھری کرے کہ اگر میں کسی قابل ہوا بندگی اور اطاعت میں, یہ تیرا کرم ہی ہے. یعنی اگر میں صبر میں بھی کامیاب ہوں تو یہ بھی تیرا کرم ہے, چونکہ انسان کی زندگی تو آزمائش ہے, کیا نہیں مشکل دنیا میں پیش آتی بھائی. اور جو آپ صبر کرتے ہیں اس صبر کی جزا ہے آپ کے لیے, یاد رکھیے جو صبر پاتا ہے یہ خود ایک جزا کا, چونکہ مومن کوئی فیل ضائع نہیں ہوتا کبھی. اگر مصیبت پڑتی ہے تو, اور اس پہ جب مصیبت انسان کو پتا چلتی ہے ظاہر تکلیف ہوگی, مگر خالق نے اس کے لیے جزا رکھی کہ اگر وہ بےتابی نہ کرے, یعنی ایسا کوئی کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہ ہو, گریے کی وہ پابندی نہیں ہے, تو اس کا بھی اجر ہے اللہ کے نزدیک, اس کا بھی اجر ہے. لہذا یہ صبر کی جو تلقین ہے یہ از روز اول, خود نبی کو بھی, حالانکہ نبی تو خود ہی سب کی تربیت کر رہا ہے, لیکن ظاہر جاننا چاہیے جو انبیاء کا طریقہ, جو اولیاء کا طریقہ, جو اس سے ماضی کا طریقہ پورا جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا, کہ ایک ہی چیز ہے. لہذا آغاز اسی سے ہوگا, آغاز کار رسالت صبر سے. حبیب اب آپ آغاز کیجئے, مگر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صبر. صبر کے بغیر کوئی چیز جو ممکن نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے, یقیناً اس کو راستہ کیا ہے اس کا, ہے، آپ صبر کیسے کریں گے؟ خالق خود بیان کرتا نا کہ یہ جو رابطہ ہے آپ کا اس کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ، کہتے لقد نعلم ان یزیق صدرک بما یقولون، ہم جانتے ہیں ان کی باتوں سے آپ کے دل کو تنگ ہوتے ہیں، آپ دل میں آپ کے تکلیف ہوتی ہے، تنگ دل آپ ہو جاتے ہیں، یہ جو کفار مشرکین جو آپ کو اذیت دیتے رہتے ہیں اس کام میں، حبیب اس کا حل کیا ہو؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تسبیح کرو ہم کے ساتھ اپنے رب کی اور سجدہ کرنے والے میں سے ہو جاؤ، وابت رب کا حتی یاتی کل یقین، اتنی بندگی کرو، اتنی بندگی کرو تم مقام یقین پر پہنچ جائے، یعنی تمہیں موت آ جائے، ہمیشہ ہمیشہ بندگی ہی بندگی ہمیشہ۔ پروردگار اصول دے رہا ہے کہ کس طرح سے آزمائش میں آپ تحمل کریں گے، چونکہ آزمائش اطاعت میں بھی ہے، آزمائش مصیبت میں بھی ہے، ہر جگہ کا اصول الگ الگ ہے، بندگی کے ہر جگہ ہر پہلو، معصیت میں بھی صبر کی ضرورت ہے، اطاعت میں بھی صبر، اور مصیبت میں انسان ہل جاتا ہے یقیناً، اذیت ہر جگہ ہوتی ہے، مگر اس کا ایک ہی اصول ہے اور وہ پروردگار سے ربط، پروردگار سے رابطہ۔ اگر پروردگار سے رابطہ تو پھر یقیناً آپ کے لیے سکون ہے، یعنی آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی ہمارا وہ ذات ہے عزیزو جو اتنے زیادہ اس محبت کرتے تھے اس امت کے ساتھ کہ خود اللہ کو کہنا پڑا کہ بھئی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیں گے کیا، خود کو ہلاک کر لیں گے کیا اس غم میں، یعنی آپ اس قدر اگر مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، یہ نبی کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ جو تبلیغ کیے جا رہے ہیں مگر لوگ نہیں مانتے، بھئی آپ کیا کریں گے پھر اگر یہ نہیں ایمان لاتے؟ یہ ہے عشق و محبت، یعنی بندگان خدا کے لیے اللہ کا رسول چاہتا ہے کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں، نبی کوئی مسئلہ نہیں جہنم سے بچ جائیں کسی طرح۔ اب یہ اور بات ہے جیسے نوح کی طرح قوم نہیں مانتی، مگر نبی جو ایسی بات پر ہیں، قرآن کہتا بھائی آپ کیا مارے شدت و افسوس کی کیا کریں گے، آپ خود اپنے لیے ہلاکت قریب لے جائیں گے، آپ اتنی اذیت دیں گے، اتنی تکلیف میں اپنے جان خطرے میں اپنے آپ ڈال دیں گے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے لا تحزن علیہم، بھائی ان کے حال پہ آپ رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ نبی کی زندگی یہ ہے، اس ہمیں ایک میسج دیا امت مسلمہ کو بھی اسی حوالے سے کہ یہ جو اذیت اور سختیاں جو نبی کی زندگی میں اسلام کی آئیں گی یہ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ سے پہلے قومیں بھی اس سے گزری ہیں۔ اب حسب تو تدخل الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، بھائی آپ کیا سمجھ جنت میں چلے جائیں گے آپ ایسے ہی بغیر کسی امتحان کے، بغیر زحمت کے؟ پوری امت سے بھی خطاب ہے کہ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یوں ہی، حالانکہ اس سے پہلے جو قومیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بھائی سابق امتوں کی مثال آپ کے سامنے ہے نا، کس طرح سے رہے وہ، مستم باسا و ذرا و زلزلو، اتنی ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، فقر و فاقہ سب نے انہیں گھیر لیا پچھلی امتوں کو، مختلف امتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اتنا پریشان ہوئے کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، اتنی زیادہ ان پر مصیبتیں پڑی کہ ان کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو ساتھی اور رسول، وہ سب کہنے لگے اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ یہ رسول کی طرف سے نہیں شکوا کوئی، اگر نصرت میں دیر ہوئی کہیں یہ کافر ہی نہ ہو جائیں، نبی کو فکر امت کی ہوتی کہ اتنی زیادہ مصیبت نہ پڑ جائیں کہ ان کا ایمان ہی نہ چلا جائے، تو رسول کو بھی بھائی متى نصر اللہ، قرآن کہتا ہے ساتھی تو ہیں پریشان کہ کیسے ظلم سے نجات ملے، جو جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہیں، جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، وہ اتنی مصیبتیں لے آتے ہیں، یعنی وہ بھی فریاد کر اٹھتے ہیں۔ یہ امت سے خطاب ہے مسلمانوں کی، آسان نہیں ہے دین اللہ کا، حق پہ چلنا آسان نہیں ہے، تم سے پہلے قومیں گزر گئی ہیں، اتنی مصیبت ان پر آئی ہیں، یعنی مراد ہے آپ بھی تیار رہیں، آپ مصیبتوں مشکلات کو تیار رہیں برداشت کرنے کے لیے۔ دیکھیے اسلام میں کیا ہے، مشکلات میں نبی نے پوری زندگی گزاری ہے، اب یہ اور بات ہے، خود صحابہ بات پریشان ہو جاتے تھے بعض اوقات، وہ اکثر دیکھتے تھے کہ رسول پیغمبر جو ہے زمین پہ لیٹے ہیں اور چٹائی جو ہے وہ اس کے نشان نظر آ رہے ہیں جسم کے اوپر، یا رسول اللہ یہود و نصارا تو عیش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہے، یہ فکر ہمیشہ رہی ہے. دیکھیے مادیت کا یہ جو مسئلہ ہے، موازنہ، یہ ہمیشہ رہا ہے تاریخ میں کہ بھائی یہود و نصارا تو عیش کر رہے ہیں اور ساری مشکلیں ہمارے لیے کیوں ہیں، آپ کے لیے کیوں، آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، روایت ہیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے یہود و نصارا تو عیش، آج بھی عیش کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا میں نے آخرت کو خریدا، دنیا کو نہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات.
دین کے معاملے میں کبھی کمپیئر نہ کریں کہ یہود و نصارہ عیش کر رہا ہے تو ہمیں بھی عیش کرنا چاہیے. آپ کا معیار ہے اطاعت پروردگار، کہ آپ اللہ کے بندے بنے ہیں یا نہیں. جس کے لیے ہمارا نبی آیا تھا، وہ یہود و نصارہ اس وقت بھی مدینے میں عیش کر رہے تھے، کاروبار انہی کے قبضے میں تھا، مدینے تو آج بھی عیش کر رہے ہیں کہ کاروبار انہی کے ہاتھ میں ہے. منع تھوڑی کہ اللہ نے آپ کو حق اور حلال کمانے کے لیے، نظم زندگی آپ کے ہاتھ میں، شرط یہ ہے کہ حاصل دنیا نہیں آخرت ہو. اور جب یہ ہو جائے گا مقصد آخرت، تو پھر آپ حرام کی طرف نہیں جائیں گے. بھئی یہود و نصارہ کو کوئی، وہ تو ان کے لیے حرام حلال کی قید ہے ہی نہیں، وہ تو ہر برا کام کر لیں گے، نفع ہونا چاہیے، انٹرسٹ ہونا چاہیے، وہ تو سول ان کا، بھائی ہمیں تو کھانا کمانا ہے، یہ حلال حرام کیا چیز ہے. اب تو الحمدللہ خیر سے ان کو بالکل ہی ختم ہی کر دیا، بلکہ آج ہی آپ نے خبر دیکھی ہوگی وہ ایتھیسٹ چرچز کی، وہ فلورش ہو رہے ہیں، بہت پھیل رہے ہیں تیزی کے ساتھ، یہاں بھی وہاں بھی، آسٹریلیا میں بھی. یعنی وہ ان کو چرچ کی کیا ضرورت ہے، سوال یہ ہے. یعنی جن کا بلیف ہی نہیں ہے ان کو بلڈنگوں کی کیا ضرورت ہے، وہ آج کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی. چرچز، چرچز کا ان سے کیا تعلق ہے کہ یہ خبر لگے کہ جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کو لفظ چرچ کہنے کی کیا ضرورت ہے. آپ تو کوئی ہوٹل کرائے پہ لیں اپنا، جو چاہے کریں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ ان کا بھی ہے. یعنی مراد ہے کہ انسان بغیر عقیدے کے زندگی نہیں گزارتا ہے، جو بے دین ہے وہ بھی ایک دین رکھتا ہے. فرق یہ ہے کہ ایک وہ ایک خالق کا بنایا ہوا دین ہے، کہ جو خالق نے بھیجا انسان کی فلاح کے لیے، ایک نظم دیا. ایک وہ ہے جو انسان اپنے خواہشات کے لیے بناتا ہے، جانوروں کی طرح حیوانات کی زندگی گزارے، لسٹ کے تابع، شہوت کے تابع، وہ پھر جانوروں کے درجے پہ لے جاتا ہے انسان کو. نہ قید ہے، نہ قید ہے، نہ حلال نہ حرام، تو کوئی ایک دن آئے گا نہ محرم نہ محرم، نہ اس سے شادی، جو چاہے کرو، ہونا بھی آخری انجام تو یہی ہوگا. یہ سب اخلاقیات کہاں سے آئیں گے؟ اخلاقیات تو اس نے دیے جس نے بنایا آپ کو. یہ آپ نے اس نے دیکھے یہ حرام رشتہ اور حلال رشتہ، تو جب آپ نے دین ہی ختم کیا تو پھر رشتوں کی اہمیت کیا باقی ہے؟ ایک دن جانور ہی تھا، یہ ہمارے سامنے ممکن آپ کو نظر آئے سب ایسے ہی جانور جیسا ہے. جانور جو خدا سے کٹتا ہے پھر وہ حیوانی زندگی گزارتا ہے. حیوان زندگی کیا، یہی تو ہے نا، بغیر کسی قاعدہ قانون کے. تو یہ نظام حیات جو ہے یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب اگر تم وارث ہو رسول کے تو دین کی عبادت کرو. دیکھو مادیت کدھر ہے، مال کدھر ہے، دولت کدھر ہے، تم یہ دیکھو کہ خدا کے بندے ہو تو کیا دین کی عبادت کر رہا ہے کہ نہیں. البتہ دین طالبان کا نہیں بات کر رہا ہوں، نہ القاعدہ کا، اسلام ناب محمد حقیقی دین، جو نبی کا دین ہے، جو پہلے انسان کو انسان بناتا ہے. انسان بنو. میں اکثر میں نے کہا کہ یہ غور و فکر، تعمل، تدبر، یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہوتا. پہلے انسان بنے تو تفکر و تدبر کرے گا ہر چیز میں. جو جانور ہی ہے اس کے لیے تھوڑی ہے تفکر و تعقل. اسلام پہلا اصول ہے پہلے انسان بنو. انسان بنو گے پہلے تو پھر سمجھو گے کہ دین کسے کہتے ہیں. اللہ نے دین اپنا انسانوں کے بھیجا, جانوروں کے نہیں بھیجا ہے. لہذا پہلی چیز ہے جو پیغمبر کا یہ نفوس کا تذکیہ کا معنی کیا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, بیماریوں سے آپ کو پاک کرے, یعنی نفس کی بیماری نہیں کہ آپ کو ڈیزیز جو ہو جتنی ہو رہی ہیں, روح کی بیماری, قلب کی بیماری. اس لیے کہ جسم کو تو مرنا ہی ایک دن, لیکن اگر روح مر گئی تو ہمیشہ کے لیے مر گئے. وہ نبی جس سے بھی مطالبہ اللہ کا بھی, حبیب صبر کرو, کہ بہترین راہ یہی ہے, مگر وہ حبیب ہے جو قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اور کہاں نمونہ عمل ملے گا, پیغمبر کی ذات میں اسوہ ہے کہ جو ہمارا نبی ہے. یہ مجسم ہے ہر اعتبار سے, اس کی حیات ہمارے سامنے ہے. دیکھیے جملہ آیا تو معاذ کروں آپ سے, کیا بھی یہ بتائیے کہ یہ امت آخری امت, دین آخری دین, نبی سید المرسلین, کتنے خوشی خوشی گیا ہوں گے دنیا سے, کیا اچھی امت چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. آج میں سخت بات کر رہا ہوں, میرا چیلنج ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں, کیا یہ غلط ہے؟ نہیں. کہاں کی فخر کر رہا اپنے اوپر, تم نے تو وہ کام کیا جو کسی امت نے نہیں کیا اپنے نبی کی آل کے ساتھ, تم کہاں منہ دکھا رہے ہو, اپنا آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھو خود کو, جو تاریخ انبیاء میں نہیں ہوا کبھی, کسی امت نے نبی کو نبی ماننے کے بعد, مجھ میں یاد رکھیے گا, امت نے نبی کو نبی ماننے کے بعد خدائی کے درجے تک تو پہنچایا ہے, اتنی بلندی عطا کر دی, مگر اس نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اپنے نبی کی آل کے ساتھ یہ ظلم کیا ہو, یہ کبھی نہیں ہوا. یہ کام تو شرف مسلمانوں کو حاصل ہے, صرف اس پہ فخر کرتے ہو تم, اس پہ دادا پتہ نہیں یہ غلطی تھی, اجتہادی غلطی تھی, یزید نے خطا کی تھی, دانستانی تھا, رو رہا تھا, چیخ رہا تھا, پیٹ رہا تھا, کہاں کی بات ہے. ایمان کی اپنے اصلاح کرو, یاد رکھیے نبی پہ سے بڑا ظلم کیا ہوگا, کیا بھی تہ نہیں ہو سکا, نبی بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے آپ کا, نبی بھائی ہے آپ کا, خبردار اگر یہ سوچا بھی, نبی آپ کا بھائی بھائی نہیں ہے, نبی اس امت کا باپ ہے. ہاں مومنین کا بھائی ہے, پہلے اتنا کر لو, وہ امیر ہے, یہ بھائیوں والی بات نہیں ہو رہی ہے, پہلے اس کے مقام کو پہچانو, وہ سید المرسلین ہے. جو شخص یہ عقیدہ رکھے جعلی اور گڑھی ہوئی روایتوں کے زور پر کہ نبی نے ایک بات کی, کسی صحابی نے دوسری بات کی اور تائید بھائی صحابی کی, تمہارا ایمان غلط ہے, ایمان فاسد ہے, تمہیں معرفت رسول نہیں ہے ابھی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, نعرہ بلند صلوات, اللہم صل علی محمد و آل محمد.
یہ نبی کے لیے صبر نہیں ہے, نبی اس پہ بھی صبر کر رہا ہے, آج بھی صبر کر رہا ہے نبی, یہ میرے ہوئے کلمہ پڑھائے ہوئے جنہیں طہارت نجاست کی تمیز نہیں تھی, میں نے جنہیں کلمہ پڑھوایا وہ اتنے مرتبے میں آ گئے کہ میں کوئی رائے دوں اللہ تائید میرے امتی کی کرے رسول کے بجائے. اپنے ایمان کی اصلاح کریں, اگر کبھی نبی کے مقابلے میں کسی کی تعریف ہو وہ اس شخص کی بھی توہین ہے اور تمہارے ایمان کی خرابی ہے. نبی کی عظمت, ایسی روایت آئے تھے ان کو پہلے غور سے کرو, نہیں تو علماء کو دیکھو, تعبیل دیکھو اس کی حقیقی, نبی نبی ہے, کہاں نبی کی معرفت, عظمت پیغمبر کو انسان پہچانے. کیا کیا اس امت نے اس نبی کے ساتھ؟ صبر ہے نبی کا، نبی کو یہ تو شکایت ہے امت کے ساتھ، جس نے پوری زندگی لگا دی اس امت کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اس کے ساتھ امت کیا کر رہی تھی؟ یعنی جب انسان آخری منزل، ساری تبلیغات ختم ہو گئیں، عمر کے آخری حصے میں نبی آ رہے ہیں، پوری قوم جھگڑتی رہی، قتال کرتی رہی، ساری زندگی اسی جنگوں میں لگ گئی، 8 ہجری تک فتح مکہ تک، اس کے بعد بھی حنین ہوئی، تبوک میں کیا کیا؟ صلہ نبوت کا، کہ نبی کو قتل کی سازش کی، کہ نبی کو قتل کر دیں، مگر کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے، سورہ توبہ میں موجود ہے، ارادہ کیا مگر کامیاب نہیں ہو سکے، تو ارادہ تو کیا قتل کا. اب آپ نے کہی منافقین، تو اتنے تو لوگ موجود تھے اس لشکر اسلام میں کہ جو منافق بھی تھے، اور نبی قتل کا ارادہ بھی رکھتے، اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا، یہی ہے نا حقیقت. نبی کا نام جتنے اذیت نبی کوئی کسی کو نہیں دی گئی، نبی کے وقت آخر تک نبی کی خواہش کا احترام نہیں. جو کام کافر بنا کے وہ بھی آپ کریں، نبی پہ ہزیان کی تومت لگائیں، یہ بھی کارنامہ ہمارا ہی ہے مسلمانوں کا، کہ نبی وقت آخر چاہے وصیت کر دو تو ماننے نہیں کبھی بھی، کہ قرآن کافی ہے. تو یاد رکھیے جو حسبنا کتاب اللہ، یہ نعرہ گمراہ کرنے کا ہے، چونکہ جب یہ نعرہ اگر نبی کے مقابلے پر لگایا جائے، چونکہ نبی کی اطاعت واجب ہے، اب اگر اسی کے قول کے مقابلے میں پیش کیا جائے جو وہ کہے اطاعت کرو کہ نہیں، تو یہ گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ اطاعت رسول واجب ہے اسی قرآن سے. تو نبی کا جو صبر ہے، تو نبی صبر کر رہے ہیں، یقیناً نبی نے صبر کیا کہ نبی کی ہدایت نہیں ہو رہی وقت آخر تک. نبی کی حیات ہے، یہ زندگی ہے مسلمانوں کے سامنے، تو آپ کا تو وہ کارنامہ جو کسی امت کی امتی کا نہیں ہے. بات میرے نبی کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے. یہ یقیناً نبی اس اخلاق عظیم پہ فائز تھے کہ جنب اللہ نے کہا تھا وہ اسی طرح صبر کرتے تھے، کہ سب کو برداشت کرتے تھے. اس لیے نبی کا جملہ تاریخ میں آ گیا کہ اگر قتل کرنا شروع کروں تو لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ جب اپنا حکومت بن گئی مدینے میں تو ان کو قتل کرنے لگے جو ساتھ ساتھ تھے. یہ نبی اپنے صحابیوں قتل کرتا ہے، یعنی ساتھیوں کو، یہ جملہ تو موجود ہے نا. لیکن نبی اس عظیم ہستی کا نام تھا کہ جس کی نگاہ انجام پہ تھی، انجام یعنی ظاہری مسائل مشکلات نکلے، اسلام تو سرفراز ہوگا. اس لیے بہت سی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جیسے میں نے کبھی بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ بھئی رسول اللہ نے کیوں معاف کر دیا ابو سفیان کو، کہ اگر ابو سفیان کو معاف نہ کرتے تو آج یہ مصیبت نہ آتی، چونکہ ایسے وہ تو واجب القتل تھا فتح مکہ کے دن، جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، واجب القتل تھا، وہ ساری زندگی جنگ لڑتا رہا. اب اگر نہ معاف کرتے تو آج کیا ہوتا؟ تو میں جواب دیتا نہیں، اسلام اگر ایک دن کے لیے ہوتا، حکومت کے لیے ہوتا تو معاف کر دیتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر نام آج معاف کر دیا ہوتا سب کچھ ٹھیک ہوتا، تو اللہ کے شیطان کو معاف کرتے سب ٹھیک چل رہا ہوتا آج تک.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، اللہ اکبر.
اگر اللہ شیطان کو مہلت نہ دیتا تو سارے گویا گمراہ نہ ہوتے، سارا سب شیطان کے رونر ہوتے ہیں، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، مگر اللہ نے چھوڑ دیا شیطان کو، چونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس لیے چھوڑا کہ ساتھ میں ہدایت کو بھی تو بھیجا ہے میں نے. تو ابو سفیان تو ایک فرد کا نام ہے، یہ تو ہم نے قیامت تک کے لیے ہدایت رکھی ہے، جب بھی انسان جس صدی میں جب بھی آنکھ کھولے گا مطالعہ کرے گا اسے پتہ چل جائے گا حق کہاں ہے. یہ افراد کے باقی رکھنے سے معافی سے تعلق نہیں ہے, قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ ہے, یاد رکھیے یہ قیامت تک کا ایک مسئلہ ہے. جب بھی انسان تحقیق کرے گا اس جگہ پر پہنچ جائے گا. تو یہ مثالیں جو قرآن میں کی صبر کی بہترین مثالیں انبیاء کی اپنی ذات, قرآن نے پیش کیا خود اس میں سید المرسلین کی ذات, تو اس سے بڑھ کے کیا منزل ہوگی. اور سید المرسلین تو تاریخ کے اندر آتے ہیں جہاں پوری زندگی جو ہے لکھی گئی ہے, نظم کی گئی کارڈ پر ہر چیز, کس درجہ کمال پر نبی ہے, نبی کی عظمت, نبی کا صبر, نبی کا علم. اس لیے کہ یہی نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. اس واقع اس میں دیکھو گے یہ ذات ہے پیغمبر کی, جسے مثال نمونہ بنایا ہے صبر کے عظیم ترین منزلوں پر. دیکھنا ہے تو ان کو, چونکہ کہیں ہو, مصیبت میں ہو, اطاعت میں ہو, معاشرے میں کہیں پر بھی ہو, یہ جوہر آپ میں چاہیے, ورنہ اطاعت نہیں ہو سکتی صبر کے بغیر, معاشرے سے دوری نہیں ہو سکتی صبر کے بغیر, مصیبت میں ثابت قدم نہیں رہا جا سکتا صبر کے بغیر. چونکہ ہر جگہ محیط ہے, بغیر اس کے تو ممکن ہی نہیں ہے. تو انسان کا وقار کیسا ہو اس تمام معاملات میں, اسی کا نام دین ہے. دیکھیے نظم کی ضرورت ہوتی ہے امت کو, صبر تو پوری حیات میں انسان کی, یہ جتنی تباہی بربادی ملتوں کی یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے. نظم زندگی نہیں ہے نبی کی امت, اور نظم زندگی نہ ہو کیسے ممکن ہے. اور شاید وہ ہمارے اندر شروع سے موجود ہے یہ بات. پیغمبر قبر, کسی صحابی کا انتقال ہوا, پیغمبر نے بیٹھ کے وہ قبر ہاتھ سے ٹھیک ٹھاک کر کے درست کرنے لگے, بنانے لگے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ابھی بارش ہوگی, طوفان آئے گا, پانی آنے سب گرے گا تو سب ختم ہو جائے گا, کتنی زحمت آپ کیوں کر رہے ہیں. کہا کہ مسلمان جو بھی کام کسی محکم کرنا چاہیے, چاہے وہ کلی ختم ہو جائے, کام جب کرو تو محکم. صحیح طریقہ اب یہ امت کو یاد ہے نہیں. پیغمبر تو اپنی حیات میں پوری نمونہ عمل بنا کر گئے, یقیناً مصیبت کی منزل پہ بھی وہی تھے. بہترین مثال کہ وہ تمام افراد کے جو واجب القتل تھے, نبی نے انہیں چھوڑ دیا کہ آج تم سے کوئی باس پوس نہیں کی جائے گی. جب نت طلقا, جنہیں کہا بعد میں معصوم نے, شہزادیوں نے آزاد کر دیا نبی کے. کچھ تو احسان فراموشی ذہن میں رہتی کہ احسان کچھ تو ہوتا انسان میں, یا مکمل احسان فراموش ہو. اتنا ہی خیال کر لیتے, لکھنے والے کا اتنا ہی خیال کر لیتے, جیسی رسول نے تو تمہیں چھوڑا تھا زندہ, مطلب تم تو واجب القتل تھے. تو اتنی تو انسان کو احساس ہوتا کہ کم از کم میں اس کی رعایت تو کروں جو میرے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے. مگر یہ تو وہ کرتا نا جسے ایمان عزیز ہو. تو یزید کو دشمنی تو ایمان کے ساتھ تھی نا, اسلام سے دشمنی تھی یزید کی. تو وہ یہ کیوں خیال لگتا, یہ مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹ تو لوگ بانٹا کرتے ہیں. انسان کو اعمال سے پہچانا جاتا ہے. یا دیکھیے یہ کربلا ایک کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے جہاں شک و شبے کا مسئلہ ہو. ارے دو دن رہ گئے میرے پاس, غور کیجیے گا. یہ اہل بیت وہ مسئلہ نہیں ہے, یہ امت کا کچھ جو نہیں سمجھتی اس راز کو. اہل بیت عام فرد نہیں ہے. جو آپ تحقیق کریں گے اگر ان کا مقابلہ ہو تو حق پر کون ہے, نہیں اہل بیت وہ نہیں ہے. اہل بیت کا مطلب یہ کہ جو ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ حق پر نہیں ہوگا. یہ کربلا ایک میسج ہے, زندگی کو سمجھنا ہے ہمیں. یہ جو ایام عزائز کی قدر و قیمت ہے عزیزو, یہ اسلام کی بقا اس میں ہے، روح اسلام ہے. جو خون آج دوڑ رہا ہے اسلام کی رگ میں، شہرگ میں، رگوں میں، یہی کربلا کا خون ہے. چونکہ یہ آسان نہیں تھی کربلا، ہر ایک کربلا نہیں سجا سکتا. جو کہ حسین سے دل سے پوچھے، یہ معمولی ہستیاں حسین قربان نہیں کر رہے تھے کربلا کے میدان میں. یہ کون کون تھے؟ یہ لخت جگر تھے، اہل بیت کے دل تھے، رسول کے نور نظر تھے. اس میں عقیل کی اولاد ہے، جعفر کی اولاد ہے، حسن کی اولاد ہے، کس کس کی اولاد ہے. یہ اہل بیت کا دل ہے. کربلا میں حسین ہر چیز کو پیش کر رہے تھے. ایک ہر امتحان دوسرے سے بڑھ کے امتحان تھا. یہ آزمائش کی منزل ہے کربلا. ہر قربانی دوسرے سے بڑھ کے امام کے لیے ایک آزمائش تھی. ہر قربانی ایک آزمائش امام کے لیے. یہی تو عظمت امتحان ہے. چونکہ ابراہیم کربلا ہے، اسماعیل کربلا ہے. ہر شہید کے ساتھ ایک اپنا طریقہ ہے. جب یہ باری آ گئی یہ حسن کے یتیم کی، تو جو ان کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نظر نہیں آتا. محبت تو سب سے ہے، مگر مقتل کی تاریخ کہتی ہے کہ جب قاسم کو رخصت کر رہے تو اتنا گلے مل کے روئے کہ غش آ گیا دونوں کو. یہ بھائی کی یادگار، بھائی کی یادگار. حسن نے اسی دن کے لیے بھیجا تھا کہ یہ کربلا، اس میں میری نمائندگی. دیکھیں ہر ایک کو فکر ہے نمائندگی. امام نے تو عباس کو رکھا نا نمائندگی کے لیے، حسن نے بھی رکھا ہے. اور حسن کی قربانی تو وقت آخر تک ہے. وہ جو آخری بچہ ہے وہ بھی حسن کا بیٹا ہے. کہ بالکل لمحات آخر میں آ کے شہید ہوتا ہے. تو یہ اس قاسم کا کیا کہنا کہ جس کو دشمن یہ کہے کہ گویا کہ چاند نکل کے آ رہا ہے، اس ماں نے کیسے رخصت کیا ہوگا اس چاند کو، جو دشمن کی نگاہ میں بھی اتنا چاند نظر آتا ہو کہ ایسا خوبصورت جوان بنی ہاشم کا آ رہا ہے. تو آسان تو نہیں تھا مولوں کو اجازت دینا. یقیناً مشکل تھا حسین کے لیے قاسم کو اجازت دینا. اس لیے عجیب اہتمام کا. اور یہ چونکہ میں نے پہلے کہا کہ تاریخ کہتی ہے بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. جو شب عاشور میں جب پوچھا مولا نے کہ موت کو کیا سمجھتے ہو، کیسا پاتے ہو، کہلا من الاصل، چاہے سے زیادہ شیریں. یہ قاسم بتا رہے تھے. لہذا امام عجیب چاند سے رخصت کرتے ہیں بھتیجے کو، جیسے کفن پہنا رہے ہیں. عجیب طریقہ ہے پہنانے کا، بالکل اس طریقے سے. میں کہا شاید مولا کہیں میں یہ حق تو ادا نہیں کر سکوں گا. مولا کہیں گے چونکہ انہیں خود شہید ہونا ہے. مگر آج جو اہتمام کیا ہے اس بھتیجے کے لیے، آخر بچہ چھوٹا ہے، بڑے تو نہیں ہے ابھی قاسم. تو اگر روایتوں کو تاجمنی کے اٹھا کر بٹھایا گھوڑے پر امام نے اور عباس نے، یقیناً. اور غربت کا یہ عالم ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. رابی یہ کہتا ہے ایک ایسا جوان آیا مظلوم کی تو حالت غربت ہے. چونکہ نگاہ ہے ابھی حسین کی نگاہ بھتیجے پر ہے لشکر آدھا میں، کہ جب قاسم گھرے اور پکارا، آپ یقیناً حسین بیتاب. ادھر سے اب میں کہوں گا عباس ہوں گے، ادھر سے حسین ہوں گے. چلے آواز کے اوپر دوڑتے ہوئے چلے، ایک دفعہ گھوڑے کو اڑ لگائی. مگر افسوس حسین اس وقت نہ پہنچ سکے. اب یہ جو حملہ کیا ہے، ادھر سے امام کا حملہ، ادھر سے عباس کا حملہ ہو، اب ادھر کا لشکر ادھر جا رہا ہے، ادھر کا لشکر ادھر جا رہا ہے، اور اب قاسم زمین پر آ چکے ہیں. بس بس یہ منزل آخری تھی، حسین پہنچ تو گئے، مگر جا کے آواز میرے لال اس جگہ پر کتنا شاخ ہے کہ تو اسے پکارے مگر وہ مدد کو نہ آ سکے. میں کہوں بھائی اتنی سی بات ہے کہ جب آ رہے تھے تو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا، مگر جب لے کے چلے تو پیر زمین پر رگڑ رہے تھے. ماتم سے.